الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورة فرقان جو پیش کی گئی تھی ابھی تلاوت کی گئی تراویح کے اندر اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تعریف کی چار قسمیں ہیں اور وہ چاروں کے چاروں قسم اللہ کے لیے خاص ہیں. یعنی وہ چاروں قسمیں اللہ ہی کے لیے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ بندہ کسی بندے کی تعریف کرے تو بندے کا کسی بندے کی تعریف کرنا یہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے, کیونکہ بندے کے اندر جو صفات اور کمال ہے وہ اللہ کی طرف سے. جب کسی مصنوعات کی تعریف حقیقت میں صانع کی تعریف ہوتی ہے, کسی پروڈکٹ کی تعریف اصل میں اس کی کمپنی کی تعریف ہوتی ہے. اس لیے بندے کے بندے کی تعریف حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے. اور تعریف کی دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تعریف کرے اور یہ تو ہے ہی اللہ کے لیے خاص. تعریف کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف کرے, سبحان اللہ. اور قرآن پاک میں کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی, متقین بندوں کی, اہل جنت کی, اپنے عاشقوں کی, اپنے فرما برداروں کی, اپنے خاص دوستوں کی تعریف فرمائی ہے. یعنی ان کا تعارف کرایا کہ دیکھو یہ ایسے ہوتے ہیں. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس تعارف کا مقصد یہ ہوا کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں, ان صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کریں, یہ فکر کریں, یہ اہتمام کریں, یہ مقصد ہے. اور تعریف کی چوتھی قسم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف فرمائے, سبحان اللہ. اور یہ تو ہے ہی اللہ کا خود فرمانا. تو سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی تعریف کی ہے اور یہ محبوبیت کی دلیل ہے. جیسے باپ کہتا نا میرا بچہ ایسے چلتا ہے, ایسے بیٹھتا ہے, ایسے بولتا ہے, ایسے آوازیں نکالتا ہے, باپ کو محبت ہوتی ہے نا بچے سے. لہذا اگر وہ ادا کسی اور میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے دیکھو میرا بیٹا بھی ایسے ہی کرتا ہے, یہ محبت سے ہوتا ہے. یہاں تک کہ اپنے باپ کو اپنے بچے کی ادا اتنی اچھی لگتی ہے کہ بیٹا جیسے بولتا ہے باپ بھی ویسے ہی بولتا ہے, یہ ہے نا انداز محبت, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص بندوں سے محبت اور تعلق ایسا ہے کہ ان کی تعریف کر دی کہ یہاں تک کہ فرما دیا وہ عباد الرحمن, جو اللہ کے خاص بندے ہیں, رحمان کے بندے ہیں. یمشون علی الارض, جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ہونا, اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے دبے ہوئے چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا استحضار ہوتا ہے ان کو. اس لیے صحابی فرماتے ہیں کہ اب رہی بات کہ ہونا عظمت کے سامنے دبے ہوئے چلنا, اب اس کی کیا مانے کہ بالکل ایسے کیا جھکے چلے بڈھوں کی طرح سے کہ جی یہ اس لیے چلنا ہے کہ بوجھ اٹھائے ہوئے اللہ کی عظمت کا اس لیے جھکے ہوئے چلنا. نہیں, یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی ایسے مریل چال, اور جس کو کہتے ہیں بہت دنوں بعد شاید یہ جملہ سنیں گے, ٹٹو والی چال ہے نا, کتنے زمانے بعد سنا یہ ٹٹو بر وزن نکھٹو جو بالکل ایسے مرے ہوئے چل رہے ہیں کہ جس سے مریض ہے. اللہ تعالیٰ کو مریضانہ چال پسند نہیں ہے. صحابی نے فرمائی یہ بات کہ مریض والی چال یا مریض والی نہیں ہے تو کیٹ واک کی طرح چلتے ہیں. کیٹ واک سمجھتے ہیں نا, فیشن والی چال. فیشن والی چال یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ایسی ناز و ادا سے چل رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے. بیٹھو نا نیچے یار, معلوم ہی نہیں چلتا کہ میل ہے یا فیمیل ہے, پتا چل رہا ہے کہ ای میل ہے. دادا یہ چال بھی پسندیدہ نہیں ہے. ایسی نزاکت والی چال چلنا کہ جناب بالکل ٹھنک ٹھنک کے لہراتے ہوئے بل کھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, یہ تکلف والی چال ہے. ارے بھائی کیوں اتنی دور بیٹھتے, دیکھو یہاں جگہ خالی ہے نا. یہ مریضوں والی چال اللہ کو پسند نہیں ہے. مریضوں والی چال یا ناز و ادا والی چال, یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے. یا مت دبائے, انگوٹھے سے یہاں نہیں دبائیے گا, یا ہم ہتھیلی سے دبائیے گا, ہتھیلی سے. ناز و ادا والی چال کہ بالکل نازک, نازکوں کی طرح چلنے میں مٹکتے جھٹکتے, یہ چال پسندیدہ نہیں ہے. یہ تو ہو گئی مریضانہ اور ایسی نرم چال, اور ایک چال یہ ہے کہ بالکل ایسے اکڑ کے. یا یہ چال بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اب درمیانی چال کہ عظمت اور وقار بھی کا بھی خیال ہو اور کندھے نرم ہو, کندھے ایسے نہ ہو بلکہ کندھے جھکے ہوئے ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب لین المناکب, اللہ تعالی نرم کندھوں کو پسند فرماتے ہیں. تو لہذا چال پروقار ہو. بڑا عجیب سی بات یاد آئی, وہ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں حضرت کو سناتے ہیں, اب ان کی توند نکلی ہے نا, کہتے ہیں کہ حضرت میری بیوی کہتی ہے کہ یہ کیا تم عورتوں کی طرح چلتے ہو پیٹ نکال کر, کہ ان کی توند نکلی ہے. بہت سادہ مزاج ہیں, واقعی وہ بہت سادہ ہیں. تو کہتے ہیں حضرت میری بیوی کہتی ہے کیا تم ایسے ایسے چلتے ہو, کر کے دکھاتے ہیں حضرت کو. خاص لوگ جب ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں حضرت میری بیوی کہتی ہے مردوں کی طرح چلا کرو. کیسے؟ ایسے. پھر اس کے بعد تو حضرت بہت خوش ہوتے ہیں. تو ایسی ہو عظمت اور وقار اور نرم کندھے, نہ با تکلف ہو ایسی کہ اکڑ کے چل رہے ہیں, اور نہ ایسی ہو کہ بالکل مریض اور عورتوں والی چال, اس کو ناپسند فرمایا ہے. تو پہلی صفت کیا بیان کی کہ یمشون علی الارض ہونا, سبحان اللہ, اللہ تعالی کی عظمتوں کے سامنے دبے ہوئے چلتے ہیں, یہ ان کی پہلی صفت ہے. اور پہلی صفت جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے مقبول بندوں کی, اس آیت کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے 13 صفات اور علامات کا ذکر کیا. 13 صفات میں سے پہلی صفت تو کیا ہے, ان کی پہلی صفت ہے کہ عباد ہے, یعنی گویا کہ اپنی ہر عمل کو اپنی نظر کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیا اور اللہ تعالی کی فرما برداری کے پر مٹا دیا. عبدیت اور بندگی کا اتنا استحضار کہ گویا کہ اپنی ہر خواہش کو اللہ تعالی کی رضا اور خوشی میں فنا کر دیا, یہ ہے عباد الرحمن. دوسری صفت یہ ہے, پہلی صفت کیا ہے, عبدیت اور بندگی. دوسری صفت کیا ہے, یمشون علی الارض ہونا, کہ اللہ تعالی کی عظمتوں کے سامنے دبے ہوئے چلتے ہیں تواضع کے ساتھ. ہون کا جو مانے ہیں ہاؤن کے مانے ہیں کہ اکڑ کر نہ چلے، سکون، وقار اور توازو، وقار بھی ہو توازو بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایسے چلتے تھے کہ وقار بھی ہوتا تھا اور ایسا چلتا تھا کہ آپ اترائی کی طرف آ رہے ہیں، چڑھائی سے اترتے ہوئے آ رہے ہیں، ایسے آپ چلتے تھے بھاری قدم اٹھا کر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں آیا ہے. متکبرانہ انداز سے بھی نہ رکھے، اور بات آہستہ چلنا بھی منع ہے کہ اگر وہ بلا ذات ہو تو خلاف سنت ہے. دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آیا کہ آپ اس قدر، آپ کا چلنا بہت آہستہ نہیں تھا بلکہ قدرے تیزی کی طرف مائل تھا، یعنی بہت تیز بھی نہیں بلکہ قدرے تیزی کی طرف مائل تھا. یہ اس کو اس لیے منع کیا. تیسری صفت جو بیان کی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جہالت والے جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، تو قالو سلامہ، وہ سلام کہتے ہیں. اچھا بعض لوگ نے اس کا ترجمہ ایسا ہے کیا کہ کسی نے ایسی چھیڑ چھاڑ والی بات کی تو خود جاہل یہ خود ہے، اب ان کو کوئی بات سمجھانے کو کہا کہ ایسے کرو تو کہتے ہیں سلامن سلامہ. ارے بھائی یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ جی قرآن پاک میں جب کوئی جاہل تم سے خطاب کرے کہو سلامہ. اب یہ خود جہالت ہے، خود ہے جاہل اور دوسروں کو جاہل سمجھ رہے ہیں. لہذا اس سلامہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ کہو قالو سلامہ، بلکہ سلامتی کی بات، یعنی دفع شر اور رفع ضرر کی بات کرتے ہیں. کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جس سے شر دفع ہو جائے اور جھگڑا نہ ہونے پائے اور بات آئی گئی ہو جائے، یہ مراد ہے. سبحان اللہ، تیسری صفت ہو گئی نا کہ اگر کوئی جھگڑے کی بات کرے تو جھگڑا نہ کرے، ایسی کوئی بات سلامتی کی کہے کہ بات ختم ہو کے آگے بڑھ جائے. چوتھی صفت، سبحان اللہ، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اللہ اکبر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں شب بیداری کرنے والے ہیں، راتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں. یبیتون لربہم، اپنے رب کے سامنے بات یبیتو کھڑا ہونا، سجدن سجدہ کرتے ہیں، وقیامہ اور کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اس لیے یہ وقت رات کا ذکر اس لیے کر دیا، رات کے جاگنا بات یبیتو، رات کے جاگنا مراد ہے، لیکن یہ اس لیے ذکر کر دیا کہ اس سے پتا چلا کہ یہ لوگوں کے تو آرام کا وقت ہوتا ہے لیکن عاشقوں کے کلام کا وقت ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ عشق ہے. لگا اس سے ایک مراد یہ ہے کہ تہجد کی نماز بھی اس سے مراد لی گئی ہے، کہ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ تہجد کی نماز کا پڑھنا. یہ ہو گئی چوتھی صفت کہ تہجد کی نماز گویا کہ پڑھنا، کہ اس لیے کیا فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہاں پر نقل کی کہ فرماتے کہ جس شخص نے عشاء کے بعد دو یا زیادہ رکعتیں پڑھ لی، یعنی رات ہی میں پڑھ لی، جیسے میرے مرشد سکھاتے نا کہ دو سنت پڑھتے ہو تو جو نفل پڑھتے ہو سنت کے بعد اسی نفل میں تہجد کی نیت کر لو تو تہجد گزار بن جاؤ گے. تو لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ جس نے عشاء کے بعد دو یا زیادہ رکعتیں پڑھ لی تو وہ اس حکم میں داخل ہو گیا کہ بات للہ ساجدن وقائمن، یعنی اللہ کے لیے جاگنے والا ہو گیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات عبادت میں گزارنے کے حکم میں ہو گیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لی وہ باقی آدھی رات بھی عبادت میں عبادت کرنے والوں میں سمجھا جائے گا. حضرت چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے جاگنے والا ہو، اور اس کی تفسیر مختصرا یہ کر دی کہ تہجد قائم اللیل ہو، تہجد کی نماز کا پڑھنے والا وہ اس کے اندر شامل ہوگا. یہ عباد الرحمن اللہ کے خاص بندوں کی چوتھی صفت ہے. اور پانچویں صفت کا یہ ذکر کیا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یعنی یہ ان لوگوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے صفات ذکر کی، اتنی صفات ذکر کی کہ وہ راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اتنا استحضار ہے، لیکن اس کے باوجود آخرت کا خوف، جہنم کا خوف ان پر غالب اتنا رہتا ہے کہ یہ درخواست کرتے ہیں، یقولون ربنا صف عنا عذاب جہنم، ہمیں جہنم کے عذاب سے پھیر دیجئے. یعنی یہ اس بات سے بے فکر نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی عظمت باوجود عبادت کرنے کے، یہ بے خوف نہیں، حالانکہ دن و رات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت کے اندر مشغول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت سے یہ بے خوف نہیں ہے. لہذا یہ خدا اس کی وجہ سے زبانی طور پر بھی اللہ سے درخواست کرتے رہتے ہیں، ربنا صف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. کیا حال ہے؟ اے میاں پیچھے اٹھو، پیچھے بیٹھو، ریورس گیئر لگاؤ، آئیے مجھ صاحب. یہ ہمارے تھر کے دوست ہیں، ان کو دیکھ کے تھر تھر نہیں کاپیے گا. مفتی آدم صاحب، یہ بابا آدم ہے اور ہم یا بنی آدم ہیں. میرے مرشد نے سنایا کہ ایک دیہات کے اندر ایک لڑکا نہر میں نہا رہا تھا، ڈوبنے لگا تو اس نے نعرہ لگایا، چلایا دوسرے، اے نبی کے بیٹے کو بچاؤ، نبی کے بیٹے کو بچاؤ. اب سارے دیہاتی کھیت میں چھوڑ کر بھاگے. اب اس کو بچائے ڈوبنے سے، نکالا، اس کو کہا رہے بھائی تو کہاں سے نبی کا بیٹا، تو تو نتھو خان کا بیٹا ہے. یہ واقعہ میرے مرشد نے سنایا، کہاں سے تو نبی کا بیٹا بن بیٹھا، بھائی تو تو نتھو خان کا بیٹا، ہم تو جانتے تجھ کو. اس نے کہا یہ عجیب آدمی، تم قرآن پاک میں نہیں پڑھتے یا بنی آدم، آدم علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں، اور میں آدم کا بیٹا ہوا نا، تو نبی کا بیٹا ہوا کہ نہیں. حضرت نے سنایا کہ ایک طالب علم تھا، تو وہ دیہاتی کا لڑکا تھا، شہر سے پڑھ کے پھر گیا تو استاد نے سمجھایا کہ بیٹا تم بالکل علم کو چھوڑنا مت، تھوڑا پڑھتے رہا کرو. تو بولا تھا اب اتنی موٹی موٹی کتابیں اور وہ دن رات پڑھ رہا ہے اس کو. تو دیہاتی نے ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، تیسرے دن کہا کہ بیٹا اتنا مت پڑھ بیٹھی ہو کہ نبی بن بیٹھی ہو. یعنی پتہ چلا زیادہ پڑھنے سے گویا نبی بن جائے گا. لیکن بات بڑی پیاری کہی، یعنی ایسا اتنا نہ پڑھنا اور اللہ والوں سے ایسا بے نیاز نہ رہنا کہ خود ہی جو ہے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دے، جیسے ہمارے آج کے جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس اور دانشور حضرات اور ہمارے یہاں کے یہ جو ہے وہ ہیں پروفیسر قسم کے، اس نسل کے لوگ جن کو یہ مرض ہوتا ہے. کیڑے کا لفظ نہیں بولا میں نے، اصل میں تو وہی ہوتا ہے، لیکن بس بری بات ہے، ایسے بولنا نہیں چاہیے، اس لیے میں نہیں بول رہا. تو یہ پانچویں صفت ہو گئی کہ وہ بے خوف نہیں رہتے. چھٹی صفت کا ذکر کیا، سبحان اللہ، کہ اللہ اکبر، یعنی اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے مال کا بھی، کیا یہ جو ہمارا مال ہے یہ ہمارا نہیں، اللہ کا ہے. تو الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی مال پر نہ اتنا اسراف کہ بس نہ حلال نہ حرام دے کر بس خرچ کیے جا رہے ہیں، اور نہ کنجوس کہ خرچ کرنے کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتے، بلکہ کانا بین ذلک قواما، درمیان روی کرتے ہیں، اپنی ضرورت پر بھی خرچ کر رہے ہیں اور جہاں پر اللہ تعالی کے دین کی ضرورت ہے، جہاں پر جو مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر بھی خرچ کر رہا ہے. کسی غریب ہے، لہذا دیکھیے رمضان کی صفات میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا نا کہ من فطر صائماً، کہ جس نے روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے ثواب میں سے اس کو مل جائے گا اور اس کے ثواب میں اس کی کوئی کمی نہیں ہوگی. ایک طرف تو یہ کیا کہ چاہے وہ ایک کھجور کی ایک کھجور ہو، چاہے ایک گھونٹ پانی ہو، چاہے ایک گھونٹ جو ہے وہ لسی ہو، اور دوسری طرف یہ بھی ذکر گیا کہ ومن اشبع صائماً، ایک طرف تو یہ کہ چلو کھجور کھلا دی اور دوسری طرف کیا ہے کہ پیٹ بھر کے کھلا دیا، سبحان اللہ. تو دیکھیے پتہ ہی چلا کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے تو اس کو بھی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلانا چاہیے، اور اس کو کیا کہ شربت من حوضی، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ لا یزما حتی یدخل الجنہ، کہ اس کو وہ پھر پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو پچا ذرا دیکھیے کہ کہا ایک طرف تو مال خرچ کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ جب تمہارے رزق میں اضافہ بھی ہو رہا ہے تو خیال کرو دوسروں کا بھی. لہٰذا اس لیے یہ بتا دیا کہ اعتدال کے حد تجاوز نہ کریں. اسراف کے معنی حد تجاوز کرنا، حد سے تجاوز کرنا، اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے ہمارے مکانات جب بنتے ہیں، ایک تو مثال وہ ہے، اور دوسری جو مثال ہے وہ شادی بیاہ ہے، اور تیسری مثال فوتگی بھی ہے. عجیب بات، مکانات ہیں، اب بیت الخلا ہے. میں ایک مثال سناتا ہوں کہ حضرت کی برکت ہے، تعمیر ہو رہی ہے میرا، تو بیت الخلا کے لیے مجھے ٹائل لینے تھی، اور بیت الخلا کے لیے ٹائل اس لیے لیتے ہیں کہ اس میں صفائی آسان ہوتی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے کہ چلو بھائی وہ جگہ ایسی ہے پانی کا کثرت استعمال، تو ٹائل کی وجہ سے صفائی آسان ہوتی ہے. میں کراچی کی ایک بہت بڑی کمپنی وہاں پر گیا، جو میں نے وہاں سے ٹائل پسند کی تو وہ ان کی جو وہ بھی ٹائل یہاں کی پاکستان کی ایک گریڈ کی ٹائل سے بھی اچھی، وہ بی گریڈ کی ٹائل. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مسجد کے لیے لے رہے ہیں نا آپ، تو مجھے یہ جملہ اچھا نہیں لگا. جو وہ سمجھا کہ کیونکہ ہم لوگوں کا ایک عجیب مزاج ہے، جو گھٹیا مال ہے جو بچ جائے وہ مسجد میں لگا دو، جو کھانا بچ جائے وہ مسجد میں بھیج دو، جس کھانے پر بلی نے منہ مار دیا وہ ملا کو کھلا دو، کیونکہ ملا ہی ہضم کر سکتا ہے اس کو. حکیم الامت نے سنا ہے نا کہ ایک مؤذن صاحب کے پاس ایک آدمی کھانا لے کر آیا، ایک بچہ کھیر لے کر آیا، اس نے کھیر دیکھی تو اب یہ مؤذن بےچارے، یہ پہلے زمانے میں مؤذن وہ ہوا کرتے تھے جن کو کوئی کھیت کچھ کسی کام کے نہیں تو چلو پگڑی چھگڑی باندھی دو ہر پڑے اور مؤذن بن بیٹھے، یہ وہ مؤذن مراد ہے. اور جو گھروں گھر پر جانا ہے، ورنہ مؤذن کی تو بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھ پر خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں کسی مسجد میں مؤذن ہوتا. اس لیے مؤذن کو معمولی نہ سمجھنا کہ جی مؤذن ہے یہ. تو ابھی ہم نے شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگو کو، آہ میرے مرشد شیر سنایا کرتے ہیں، شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگو کو، تو نے دیکھی ابھی وہ صورت شہانہ نہیں. ابھی تو شاہ صاحب لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، بھیک منگو کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں یہ شاہ صاحب ہے. تو خیر وہ کھیر لائے تو دیکھ کر بڑے مست ہوئے بچے کا، واہ واہ آج تو تیری اماں بڑی مہربان ہو گئی بھائی، کھیر بھجوا دی ہمیں اور کھانا بھی شروع کر دیا. اب بچہ پہلے کچھ ہوا، پھر اس نے کہا بچے تو سادہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا اما کی کیا مہربانی ہے، اصل میں کھیر ڈال کے رکھی تھی بلی نے منہ مار دیا، اما نے کہا جا مؤذن کو دیا. اب جو اس نے سنا، اس نے وہ کھیر کا برتن اٹھایا، اٹھا کے دیوار پر دم مارا، نالائق کہے گا اٹھا کے جھوٹا اٹھا لیا، تو بچہ رونے لگا. اب مٹی کے برتن ہوتے تھے پہلے، تو اس کو غصہ، بچہ رونے لگا تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ ظالم ایک تو جھوٹا کھلاتا ہے بلی کا، اوپر سے روتا بھی ہے. انہوں نے کہا میں اس پر تھوڑی روتا ہوں، بند کے روتا اس بات پر ہوں، یہ وہ برتن ہے جس میں اما منے کو ہمارے ہگایا کرتی تھی. یہ عالم ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون. تو اس لیے میرے پیارے دوستو ایسا نہیں، تو ایک وہ وقت ایک وہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یاد رکھے، ان صاحب سے میں نے کہا، وہ جو سیلز مین تھا، میں نے اس سیلز مین سے کہا، میں نے کہا یاد رکھیے گا آپ میرے یہاں تعمیر آ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا میں کیسی تعمیر کر رہا ہوں. رہی بات میں باتھ روم کے لیے جو ٹائل کا انتخاب کر رہا ہوں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ بھی گریڈ کی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ باتھ روم پر پیسہ لگانا کھلی ہوئی حماقت کی نشانی ہے. باتھ روم پر پیسہ لگانا حقیقت میں اپنے پیسے کو برباد کرنا ہے. اور ہمارے عجیب ہے آج کل باتھ روم کمرے کے برابر بنائے جاتے ہیں. ہمارے بچپن کا واقعہ ہے کہ بہت بچپن تو نہیں خیر اس وقت، لیکن 20-25 سال پرانی بات، کہ جہاں میں رہتا تھا وہاں پر ایک صاحب نے مکان بنایا تو بڑی شہرت ہوئی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے گھر میں سونے کے نلکے لگائے بیت الخلاء وغیرہ میں. کچھ دن بعد ڈاکو آئے نلکے لے گئے، پلگ وہ پانے وانے ساتھ میں لائے تھے اور وہ نلکے لے گئے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے حد تجاوز، اسراف. اور دوسرا ہے شادی بیاہ، اس میں ہمارے دینداروں کا بھی خیال لیں گے. شادی بیاہ میں آ کر دیندار بھی بس، اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اللہ کا شکر ہے فقیر کی جب شادی ہوئی، 98 کی بات ہے، میری شادی پہ 14,000 روپے کا خرچہ ہوا تھا، جس میں سے 7,000 روپے ولیمے کا خرچہ تھا اور باقی 7,000 کچھ جوڑے لتے پہ تھا. اللہ کا شکر. کوئی کہے گا کہ یہ پرانے زمانے تو نہیں نا, اور یہ میرے شیخ کی برکت ہے, حضرت والے کی برکت سے ہے یہ الحمدللہ. دادا کچھ نہیں, یہاں تک کہ شادی پر کارڈ بھی نہیں تھا, ٹیلی فون پہ اطلاع دی تھی بھائی فلاں وقت نکاح اور فلاں وقت ولیمہ ہے. ہمارے ایک رشتے دار نے بہت ناک بھو بھی چڑھائی تھی, یہ بھی کوئی شادی ہوتی ہے. تو ہمارے ایک بزرگ رشتے دارنی ہے, انہوں نے اس رشتے دارنی کی کان کھینچے, خبردار کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہو گئی. اور کیا کرنا ہوتا ہے شادی میں, ولیمہ تھا, اچھا کھانے کا وقت 10 بجے رکھا تھا ولیمے پر, بند کرو وہیں سے بند ہوگا. ارے میں معلوم ہے وہ اس کا بٹن, یہ میرے خیال میں الٹا والا ہے. تو 10 بجے کا وقت ولیمے کا رکھا, کیونکہ اپریل کے مہینے میں تھا, گرمی کا زمانہ تھا. 10 بجے کا وقت ولیمے کا رکھا, عشاء کی نماز پڑھ کے 10 بجے الحمدللہ کھانا آ گیا تھا. 10 بجے کھانا کھول دیا, چند افراد تھے, کھانا شروع کر دیا, لوگ آتے گئے, کھانا کھاتے گئے اور جاتے گئے. یقین جانے 11:30-12 بجے میں فارغ تھا, دیگے ویگے صاف اور سب بالکل فارغ الحمدللہ. تو ہماری شادی میں بہت اسراف ہوتا ہے, پھر جوڑے ایسے بنائے جاتے ہیں کہ وہ بعد میں کام نہیں آتے, یہ اسراف. اور تیسرا اسراف مرنے پر ہوتا ہے, کہ مرنے کے بعد ابا کا ولیمہ ہوتا ہے. تو واقعی ایسے کھانے ہی ایسے ہوتے, بالکل آج کل تو ولیمے والے کھانے ہوتے ہیں. وہ حکیم الامت فرماتے ہیں نا کہ ایک دیہاتی تھا, وہ حکیم سے پاس آیا, اس کا باپ بیمار تھا, ہاتھ جوڑ کر رو رو کر کہنے لگا, حکیم صاحب خدا کے لیے میرے باپ کو بچا لو. بھائی کیا بات ہے حکیم صاحب, اس سال فصل اچھی نہیں ہوئی چاول کی, اگلے سال بھلے مر جائے پھر چاول کھلانے ہوں گے نا برادری کو, اگلے سال بھلے مر جائے, یہ عالم. اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے, اس لیے یہ اسراف ہے مال کا. اور کنجوسی کیا ہے, کنجوسی کے ایک معنی یہ زکات نہیں دیتا, زکات نہ ادا نہ کرنا یہ کنجوسی ہے. جس پر حج فرض ہو جائے وہ حج نہ کرے یہ کنجوس ہے, جو عمرہ ادا کر سکتا ہے وہ سنت موقع ہے عمرہ کا ادا کرنا, عمرہ ادا کرنے کا خرچہ ہے عمرہ ادا کرنا کرے وہ کنجوس ہے. فطرہ اور قربانی نہ کرنا کنجوسی کی ایک قسم ہے. اور ایک کنجوس وہ بھی ہے جو دینی ضرورتوں پر خرچ نہ کرے, اپنے رشتہ دار جو ضرورت مند ہے ان پر خرچ نہ کرے. اور کنجوسی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ مال موجود ہے, یہ شخص دین میں آگے بڑھ سکتا ہے مال خرچ کر کے, یہ بھی کنجوس ہے. اس لیے اللہ تعالی نے ان کی چھٹی صفت یہ بیان کی کہ سبحان اللہ کہ یہ خرچ کرنے والے ہیں اور اعتدال کرتے ہیں. لہذا جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بالکل نہیں کرتے, بظاہر لوگ ان کو کنجوس بولتے ہیں, اور جہاں ضرورت ہوتی ہے, جہاں ضرورت ہے دین کا کام ہے, دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے چھٹی. ساتویں صفت یہ کیا بیان کی, اب یہ کچھ عقیدے کا ذکر آئے کہ لا یدعون مع اللہ الہ آخر, سبحان اللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دیں. یہ ان کا وحدانیت اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کا یہ عالم ہے کہ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ گویا کہ ریا دکھاوا نہیں کرتے, یعنی ان کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے, مخلوق کے لیے نہیں ہے. آٹھویں اور نویں صفت کا یہ ذکر کیا کہ لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون, کہ قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے. آٹھویں اور نویں صفت کا قتل اور زنا سے بچنے والے ہیں. ہاں جہاں حرم اللہ الا بالحق, لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نے روا کیا, جیسے جہاد کا مسئلہ ہے, جیسے قصاص کا مسئلہ ہے, قصاص اس کی ضرورت ہے وہاں پر, جہاد کا مسئلہ ہے وہاں پر, اس کے اندر نہیں. وہاں جہاد میں جہاد میں قتال کرنا اور قتل کرنا کافر کو اللہ ہی کے لیے، یہ بھی اللہ ہی کی محبت میں شامل ہے. دادا اور نبی صفت کا ذکر کیا، ولا یزنون، کہ وہ زنا نہیں کرتے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں نظر بازی مقدمہ زنا ہے، اور مقدمہ گناہ بھی گناہ ہوتا ہے. دادا فرماتے ہیں کہ نظر خراب ہوتی ہے تب دل خراب ہوتا ہے، اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں اگر نظر پر تم پہرا مضبوط لگا لو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دل پر بھی پہرا مضبوط ہو جائے گا. تو نویں صفت تو ہے جو ہے وہ پھر یہ ہو گئی. اور دسویں صفت کا ذکر کیا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ گناہ کی مجلس میں شریک نہیں ہوتے. جیسے شادی بیاہ میں گئے، اب وہاں پر مووی بن رہی ہے گانا بجانا یا مکس گیدرنگ ہے، ارے آئیے امام صاحب آئیے، اچھا امام صاحب کو بھائی کونے میں بٹھا دو، امام صاحب آپ کے لیے اسپیشل انتظام کیا، کونے میں بٹھا دیا. تو میرے دوستو یہ تو بہت ہی، ایک صاحب ایک دفعہ حضرت والا کے ایک رشتے دار ہیں، انہوں نے حضرت سے بہت کہا حضرت میرے ولیمہ ہے آپ کو ضرور آنا ہوگا. حضرت فرمایا کہ ارے بھائی رہنے دو تم اپنا کام کرو چھوڑو. نہیں نہیں حضرت ضرور آنا ہے، آپ نے رشتے دار تھے. فرمایا بھائی رہنے دو بہت، نہیں نہیں حضرت آپ کے بغیر برکت ہوگی، آپ آئیں گے تو آپ کے بغیر تو آپ کی دعائیں ملے گی. فرمایا ہم یہیں سے دعا کر دیں گے. کہا نہیں حضرت آپ ضرور آنا ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ہم آئیں گے نا تو ٹیبل کرسی پہ کھانا نہیں ہوگا، زمین پر ہوگا. ٹیبل کرسی بھی سب اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، اگر کسی کے ہاتھ میں کیمرہ نظر آئے اس کو اٹھا کے توڑ دوں گا. حضرت یہیں سے دعا دے دیجیے گا. جی دعا آپ دے دیں گے نا برکت ہو جائے گی. یہ وہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی نے چراغ رگڑا نا، اس میں سے جن نکلا، سن رہے سامنے بیٹھ گیا، اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے جن نکلا اس میں سے. اس نے پوچھا کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس نے کہا کہ کراچی سے لے کر امریکہ تک مجھے ایک سڑک بنا دو. اس نے کہا آقا یہ تو بہت مشکل ہے، کوئی اور بات بتائے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا اچھا میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دو. اس نے کہا آقا سڑک سنگل بنانی ہے ڈبل؟ تو گناہ کی مجلس میں شرکت. اسی لیے میرا ذوق یہ ہے کہ آج کل یہ جو ہوٹل ہیں یہ بھی زور میں داخل ہے. وہ ہوٹل جہاں پر ٹی وی بھی چل رہا ہے، ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے، اور اکثر وہاں پر فساقی کا ڈیرا ہوتا ہے، سگریٹ ہا ہا ہو 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 ہی. تو یہ بھی جو ہے گناہ کی مجلس ہے. صحیح بات صاحب، چائے پینا ہے کیا کریں؟ ٹھیک ہے چائے لے کر آ جائے، منگوا لے. کھانا چکی ضرورت ہے؟ چلو بھائی ضرورت ہے، انسان ہے، لے کر آ جائے، بیٹھے رہے، باغفلت ہوتی. اور صفت یہ بیان کی کہ کبھی اگر ایسا گزر ہو جائے ان کا، لا یشہدون الزور، جاتے نہیں ہیں یہ، لیکن وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، کبھی انسان ہے پتہ چلا کہا کہ سمجھا کہ ہاں بھائی بالکل پردہ سب کچھ ہوگا، گئے تو وہاں ایسا نہیں تھا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو پھر کیا کریم ہو کے گزر جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا مفتی صاحب نے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابی نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ ایسی ایک مجلس میں چلے گئے تھے، تو لیکن وہاں ٹھہرے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کریم ہو گئے. یہ گیارہویں صفت ہے کہ پہلی بات تو دسویں کے جاتے نہیں ہیں، اور گیارہویں بات ہے کہ اگر کبھی گزر ہو گیا، ارے صاحب لوگ کیا کہیں گے اگر ہم اٹھ کے گئے؟ کہیں گے تم اچھے بڑے اب مولا ہے، دوسرے مولوی جو بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں نہیں پتا، آج تک تو ہمیں کسی مولوی نے منع نہیں کیا، تم بڑے آئے آج نیا تم دین لے کر، وہ دیکھو بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہیں، وہ ہے کہ تم بڑے آئے، تم بڑے متقی بنے پھرتے ہو. تو نہیں، میرے پیا رو بلا کوئی مرو کراما گزر جائے وہاں سے، ہرگز اس بات پر راضی نہ ہو. یہ ہے ان اللہ کے عاشق عشاق کی صفت. کہ جی ہمیں تو پہلے کسی نے مولوی نے منع نہیں کیا، بڑے بڑے حضرات آئے وہ آئے فلاں فلاں یہ لائے، ایسے اکثر واسطہ پڑ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مر روح کی راما، اگر کبھی گزر ہو جائے تو کریم ہو جاتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. اور اس کے بعد بارہویں صفت یہ بیان کی کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ اگر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور آخرت کی اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہے، آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے، تو وہ ایسے نہیں کہ اندھے بہروں کی طرح سن رہے ہیں، ایسے نہیں جی بیان میں بیٹھے اب ٹائم تو گزر نہیں رہا، کبھی یوں بیٹھے کبھی یوں میں. لم یخروا علیہا صما وعمیانا، توجہ سے سنے سبحان اللہ، کہ اندھا بہرا بن کے نہ بیٹھے، بہرا اور اندھا بن کے نہ بیٹھے بلکہ توجہ سے سنے. اسی لیے منع کیا کہ مجلس میں جب بیٹھے کبھی وہاں دیکھ رہے کبھی وہاں دیکھ رہے کبھی وہاں کبھی یوں کھجلی کر رہے، نہیں بلکہ توجہ سے سنے. لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ ان عاشقوں کی صفت ہے، غور سے سنتے ہیں کہ واقعی کہ اس میں اپنے لیے نصیحت دیکھتے ہیں کہ میرے لیے کیا مفید چیز ہے، کیا فائدے کی چیز ہے. یہ بارہویں صفت ہے عاشقوں کی. اور تیرہویں صفت ذکر کی ربنا، کہ کہتے ہیں والذین یقولون، کیا کہتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہم کو ہمیں وہ اولاد ہمیں وہ بیوی اور اولاد عطا فرما کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. سبحان اللہ، کیا ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، ہمارے گھر والوں کو اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیں، یعنی ہماری اولاد متقی ہو اور ہم متقیوں کے امام ہوں. سبحان اللہ، کہ ان کی خدمت ملے کہ ہم بھی متقوا کی دولت سے اور ایسے نیک لوگوں کی خدمت کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے. کہ ایک اصل اولاد کی ٹھنڈک یہی ہے میرے دوستو، اس کا انجینئر ڈاکٹر یا اس کا آئی فون اور اس کی گاڑی لینا یہ اولاد کی ٹھنڈک نہیں ہے. اصل اولاد کی ٹھنڈک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول ہو جائے. اولاد کی ٹھنڈک اصل میں یہ چیزیں بنی، اس لیے یہ دعا مانگا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلے کہ اپنی اولاد کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اپنے گھر والے اپنی اولاد کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ان کی بھی دین کی فکر ہونی چاہیے. کیسا نا، خود تو دین سیکھنے کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والے اولاد کے لیے کوئی فکر نہ کریں. یہ تیرا صفات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو نصیب فرما دے. گویا کہ یہ نصاب اولیاء ہے، سبحان اللہ، یہ نصاب اولیاء ہے. اس نصاب کو حاصل کرنے کی فکر کریں کہ اپنے اندر ان صفات کو ہم پیدا کرنے کی فکر کریں. اور اس کا آسان ترین نسخہ کیا ہے کہ جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں، جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں ان سے محبت اور قلبی تعلق پیدا کر لے تو یہ عادات اور صفات ہمارے اندر بھی منتقل ہو جائے گی ان کی برکت سے. لہذا ان کی نقل وہ عبادت کے اندر، عادات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اعمال ہے اس کے اندر ان کی نقل، اس سے یہ ہوگا کہ وہ صفات ہمارے اندر بھی منتقل ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی يا الله. صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.